بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں آج کل اموات کی کثرت ہے موت بہت ہو رہی ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں کثرت اموات کو بھی ذکر فرمایا ہے اور موت جو ہے یہ بہت ہی بڑا واعظ ہے ایک بولنے والا واعظ ہے اور ایک خاموش واعظ ہے بولنے والا واعظ قرآن پاک ہے تکلم ہے حکم ہے امر ہے نہیں ہے رکنا ہے واقعات ہیں عبرت کا سامان ہے اور خاموش واعظ جو ہے وہ موت ہے جب کسی انسان کی موت سامنے ہو اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا ہو تو ہمارا دماغ جو ہے وہ پورا عالم آخرت میں چلے جانا چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کے سامنے دنیا سے زیادہ آخرت رہتی ہے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی توجہ دنیا پر ہے انسان کی اس سے زیادہ توجہ آخرت پر رکھنے کا حکم فرمایا جب جنازہ آدمی دیکھے اپنے جنازے کو یاد کر لے اپنے مرنے کو یاد کرے کہ مرنا تو ہے ہی اور اموات کی کثرت میں تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کب کس کی باری آنے والی ہے آج وہ کل ہماری باری تو چل میں آ رہا ہوں سلسلہ ہے اموات کا جوان بھی مر رہے ہیں بوڑھے بھی مر رہے ہیں عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی حادثوں سے بھی بیماریوں سے بھی آفات سے بھی وبا سے بھی سب سے مت دن میں رات میں اموات کی کثرت ہے بہت زیادہ اور جب ایک آدمی مرتا ہے میرے دوستوں تو سب چیزوں سے ایک لخت ختم ہو جاتا ہے دنیا کی رنگ و بو سے ختم اب کبھی اس کو دنیا کے درخت نظر نہیں آئیں گے مکان نظر نہیں آئیں گے گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی روڈ نظر نہیں آئیں گے انسان نہیں ملیں گے پیسہ نہیں ملے گا کھانا پینا نہیں ملے گا کھانا پینا رہنا سہنا مکان دکان کپڑے لتے باپ بہار ہنسی مذاق سب ختم بند ہمیشہ کے لیے ختم کبھی واپس نہیں آئے گا آدمی جو گیا ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آنا طے ہے اس کا ایک مرتبہ یہاں سے گیا پھر نہیں آئے گا ہمارے پاس دوبارہ جنم کا کانسیپٹ نہیں ہے ایک جنم میں انسان دوسرے جنم میں کتا تیسرے جنم میں سور ایسا نہیں ہے ایک مرتبہ دنیا میں آدمی آتا ہے ایک مرتبہ چلے گیا پھر چلا گیا اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کر کے گیا تو کامیاب ہوتا ہے جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کرے بغیر چلا گیا دوسرے کام کر کے گیا پکڑا جاتا ہے کام تو آدمی کرتا ہے لیکن وہ کام کرتا ہے جس کے لیے آیا تھا یا نہیں یہ ہے بحث اگر وہ کام کر کے گیا جس کے لیے وہ آیا ہے میرے دوستو وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اسی لیے جنازے کو دیکھ کے پہلے زمانے میں حضرات صحابہ میں تابعین میں اولیاء اللہ میں ایسا ہوتا تھا کہ فکر میں ڈوب جاتے تھے سوچ میں پڑ جاتے تھے آج تک جو آدمی آتا تھا اب اس کو لانا پڑ رہا ہے جو خود نماز پڑھتا تھا اس کی نماز پڑھائی جا رہی ہے اب وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا کپڑے دوسرے اس کو پہنا رہے پانی دوسرے اس کو نہلا رہے حرکت نہیں کر سکتا دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا اس دنیاوی اعتبار سے چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی تو بو جسم میں پیدا ہو جاتی چونکہ روح جو ہے یہ بو پیدا ہونے سے روکتی ہے جسم میں روح نکل گئی جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے روح ہی اصل روح ہے، روح میں خوشبو ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، جسم میں بدبو ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، روح نکل گئی، باڈی پڑی ہوئی ہے خالی۔ یہ عبرت ہوتی ہے، اس سے آدمی نصیحت لیتا ہے اور اس سے اپنے کو صحیح کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں آئے، ایک دوسرا آدمی، ایک خاتون کا جنازہ تھا، ایک دوسرا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تیری اماں کا ہے، اور اگر تجھے یہ برا لگ رہا ہے تو میری اماں کا ہے۔ مطلب جنازہ کس کا ہے پوچھنے کا ٹائم ہے، تو تیرے تو جنازے کو دیکھ کے تو ابھی یہ سوال میں ہی ہے کہ کس کا جنازہ ہے۔ تجھے تو آخرت میں پہنچ جانا چاہیے تھا، تجھے تو اپنی موت کا منظر اپنے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے تھا۔ تو ایسا انداز تھا پہلے بزرگوں کا، ابھی تو قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی ہنسی مذاق ہے، تبصرے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، فون ہے، فون پہ کلپس چل رہے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، تدفین میں ٹائم ہے تھوڑا سا۔ یہی بے حسی دور کرنا ہے اصل میں، یہ ایک بے حسی ہے۔ یہ جیسے کوئی آدمی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کے جس حصے پہ فالج ہوتا ہے اس میں بے حسی ہو جاتی ہے، اس کو چمٹو تو پتہ نہیں چلتا، اس پہ کچھ چباؤ تو پتہ نہیں چلتا، اسی وجہ سے پھر اس کے اندر بلڈ سرکولیشن جو ہے، دوران خون، وہ بھی نہیں رہتا ہے، بے حسی سی ہو جاتی ہے۔ تو ایک جسمانی بے حسی ہوتی ہے اور ایک روحانی بے حسی ہے۔ روحانی بے حسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم آخرت کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ناراضگی اور رضا کے اور خوشی کے معاملے میں، جنت اور جہنم کے معاملے میں احساس ختم ہو جائے، حس زندہ نہ رہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دل میں قساوت آ جاتی ہے، بلکہ دل میں قساوت کی علامت یہ ہے، یعنی جب قساوت پہلے آتی ہے اور یہ علامت ہے اس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قساوت قلب کا علاج کیا ہے، تو فرمایا موت کو یاد کرنا، یہ قساوت دور ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے، فیک الحجارت او اشد قسوہ، پتھر کے جیسے ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ پتھروں کے اندر نرمی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی پتھر کی نرمی، اللہ بیان فرما رہے پتھر میں نرمی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بازو ہیں جس سے نہر نکلتی ہے، اس کے اندر نرمی ہے، تبھی تو اس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پھر اس میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو پہاڑوں پہ سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے۔ پتھروں کے دل نرم ہوتے ہیں، پتھر تو ایک مخلوق ہے، اللہ پاک نے اس کو جیسے بنایا ہے ویسا ہے وہ، جس کو سخت بنایا، جس کو نرم بنایا، جس کو موٹا بنایا، جس کو پتلا بنایا، جس کو بڑا بنایا، جس کو چھوٹا بنایا، لیکن پتھر کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ کیا پتھر دل ہے رے تو، بولتے نا پتھر دل بول دیتے ہیں، لیکن مراد پتھر ہے، اس کا دل تو نرم ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے، اس میں سے پانی بہتا ہے، پھٹ جاتے ہیں ان کے، وہ اوپر سے لڑک جاتے ہیں۔ وہ فرمایا تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیک الحجارت او اشد قسوہ، پتھر کی طرح ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ پاک تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو اسے اللہ پاک غافل نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس کا مطلب جو چیز سے سبق لینا ہے اسے سبق لینا، جس سے دل نرم ہونا ہے اسے دل نرم ہو رہا نہیں ہو رہا اس کی نگرانی کرنا، نہیں ہو رہا تو اس کی طرف توجہ کرنا، اس کا علاج کرنا ہے۔ جتنا دل نرم ہوگا اتنا حق کو قبول کرے گا، اور جتنا دل نرم نہیں ہوگا اتنا حق کو قبول نہیں کرے گا، یا تو حق کو رد کر دے گا یا تو حق کو موڑ دے گا۔ یا تو انکار ہی کر دے گا بالکل، یا پھر اس کو ماڈیفائی کر دے گا، اپنے حساب سے موڑ لے گا، نہیں 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 یہ ایسا نہیں ہے، یہ اپنی خواہش کے مطابق اس کو تھوڑا سا صحیح اپنے حساب سے صحیح کر لے گا، یہ صحیح ہے، یہ ایڈجسٹ ہو رہا۔ دین جو ہے میرے دوستو، اپنی خواہش کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کے علم کو لے لینا ہے، کرنا کیا ہے کیا کرنا نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے سنا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان سے سنا ہے، کہ فریم جو ہے ہم اپنا بناتے ہیں اور اس میں شریعت کو اور اسلام کو آ کے بیٹھنے کو بولتے ہیں، فریم ہمارا ہے، اس کے حساب سے اسلام کو بٹھاؤ بھائی، لا کے ایسا بٹھاؤ، تکونی چوکونی پانچکونی جیسا بھی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام کا فریم ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں جا کے خود کو بیٹھنا ہے۔ ہمارے فریم میں اسلام کو لا کے بٹھانا نہیں ہے، اسلام کے فریم میں ہمیں جا کے بیٹھنا ہے۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ارے آواز ٹھیک ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ستائیں گا انہیں، اب تو آ رہی نا، آ رہی گتے، چلو بالوں کو صحیح کرنے کو گئے تو ایسا ہوتا ہے، کہانی شروع کر دیتا انہیں، میں کوئی چیڑے گئے کو بول کے چھوٹے ایک بچے کے ساتھ رونا شروع کر دیتا۔ کان کو لگانے کی عادت نہیں ہے، لگائے تو بیان کرنے نہیں آتا میرے کو، تو پھر فائدہ کیا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہوں بہت، تو اس لیے مجبوری ہے۔ مگر ایسا لگ رہا ہے میرے کو کہ مشق کر لینا ہی پڑے گا، جہاں جاؤ یہی ہے۔ ایک مرتبہ نجومیوں نے بادشاہ کو بولا، پرانے زمانے کی کہاوتیں کہ صاحب ایک بارش ہونے والی ہے، جو وہ پانی پیے گا وہ پاگل ہو جاتا ہے، آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے وزیروں کو بلا کے بھائی نجومی تو بول رہا ہے کہ پانی پڑنے والا ہے، وہ بھی ایسا پانی ہے، کیا کریں گے؟ تو بادشاہ وزیر بولے، بادشاہ سلامت ایسا کرو، حوض میں پانی بھر لیں گے اپن، بہت سے حوضاں بنا کے اچھا پانی بھر لیں گے، وہ پانی برسا سے پانی ختم ہونے تک اپن وہ پیتے رہیں گے، قوم پی رہی ہے پینے دو، پاگل ہو رہی ہوں دو بول کے، خدا کی کرنی ویسی بارش ہو گئی، سب پیے آڈے آڈے پاگل ہو گئے۔ اب بادشاہ اس کی چند گزرا وہ اچھا پانی پی رہے ہیں، اب دونوں کی ذہنیت میں فرق ہو گیا نا، تو پوری پبلک بولنا شروع کری کہ بادشاہ پاگل ہو گیا، پوری پبلک یہ بولنا شروع کری بادشاہ پاگل ہو گیا، ارے کیا کریں گے کیا کریں گے۔ پھر بادشاہ اپنے وزرا کو بلایا، پوچھا یار کیا کریں گے، یہ تو الٹی ہو گئی کہانی۔ بولے بادشاہ سلامت، اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ وہی پانی اپن بھی پی لینا، چلو بھائی اچھا ہے اپن بھی وہی پانی پی لیں گے، سب مل کے پی لیے، پبلک بولنا شروع کری، بادشاہ کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ تو ایسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو اس کے ساتھ موافقت کر لینی پڑتی ہے، تو تھوڑی مشق کروں گا تو انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو حادثہ ہمارے سامنے ہو، مطلب ہم نے جو دیکھا ابھی موت کا منظر، میت کا جنازہ اور لے کے گئے، تو اس سے ہمیں آخرت کی طرف اپنا رخ بنانا ہے، کیونکہ جانا ہے اس دنیا سے سب کو، بہت تھوڑے دن کے لیے ہم آئے ہیں، بہت ہی عرضی وقت ہے، ہمیں لگ نہیں رہا کہ ہم بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، ہمارا ٹائم بہت کم ہے۔ آخرت کا ایک دن یہاں کے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے ہزار سال کے برابر ہے۔ اب ایک آدمی کو یہاں سو سال زندگی مل گئی، تو اس کو ایک دن کا دسواں حصہ ملا، صرف ایک دن کا دسواں حصہ ملا، اور اگر سو نہیں پچاسویں چلے گیا کوئی آدمی تو دسواں بھی نہیں ملا، بیسواں ملا، تو کتنا ٹائم ہوا۔ اسی لیے قیامت میں جب لوگ جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے بس، صبح کے وقت میں رہے تھوڑی دیر وہاں پہ، ایک دن میں صبح کے وقت تھوڑی دیر رہ کر آئے ہیں یا شام کے وقت تھوڑی دیر رہ کر آئے ہیں، لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها کانہم یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاها، عشیہ کہتے ہیں شام کے وقت کو، ضحا کہتے ہیں دوپہری کے وقت کو، ایک دن کے دوپہری کے وقت میں، ایک ہی دن کے یا شام کے وقت میں تھوڑی دیر آدمی کہیں گزارے، ہماری پوری زندگی اتنی ہی ہے، لیکن اس کا یہ سمجھ میں جب آئے گا جب ہم یہاں سے جائیں گے، جب گزر رہا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، یہ جب دانت میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی سبل لگا دیے شاید، لیکن ادھر ادھر کر کے خلال کر کے نکالے تو باریک تنکا رہتا ہے، ارے یہ تھا جب سے جان کھا رہا تھا، وہ چیز چھوٹی تھی لیکن لگ رہی تھی بہت زیادہ، آنکھوں میں تنکا پھنس جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ ہے شاید، جب نکالتے ہیں تو لگتا ہے تو یہ تو بالکل ہی چھوٹا سا تنکا تھا، ایسے ہی زندگی ہماری، یہ دنیا کا قیام بالکل مسافرت کا ہے، چلتے چلتے کوئی آدمی جیسے درخت کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اسی میں رات ہے، اسی میں دن ہے، اسی میں موسم ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اسی میں بچپن ہے، اسی میں جوانی ہے، اسی میں بڑھاپا ہے، اسی میں خوشیاں ہیں، اسی میں غم ہے، اسی میں راحت ہے اور اسی میں مسائل ہیں، پرابلم ہیں، اور راحت کم ہے، مسائل زیادہ ہیں، اور سب کے لیے دونوں چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی نیک ہو جائے گا وہ مزے میں رہتا ہے، جو گناہ کرے گا وہ مصیبت میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، یا جو گناہوں میں رہتا ہے وہ مزے میں رہتا ہے اور جو نیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے، نہ ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ مزے میں ہوتا ہے اور جو غریب ہے وہ مزے میں نہیں رہتا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کو سرا اور ورا، خوشی اور تکلیف دونوں نہ پیش آتی ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، نظام ہے، انہوں نے بنایا ہی ایسا ہے کہ بادشاہ بھی ہوگا اس کو تکلیفیں رہیں گی برابر، اس کو ہیڈک رہے گی، اس کو ٹینشن رہے گی، اس کو پرابلمس رہیں گے، مسائل اس کو ہوں گے، مالدار آدمی، بزنس مین آدمی، عہدے دار آدمی، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سیٹھ ہو، نواب ہو، اور غریب آدمی ہو، مزدور آدمی ہو، دیہاتی ہو، بے پڑھا لکھا ہو، کوئی ہو میرے دوست، سب کے ساتھ میں تکلیفیں ہیں اور سب کے ساتھ خوشیاں ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، ہنسانے سے مراد ہنسنے والے حالات، رلانے سے مراد رونے والے حالات، رونے والے حالات ایسے کہ رونے پر آ جائے آدمی، اور خوشی کے حالات ایسے کہ ہنسنے پر آ جائے آدمی، اللہ پاک کی طرف سے، اور جب کسی انسان کی جان نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لے آؤ میرے پاس، میں نے اس کو سرہ اور ذرہ دونوں میں آزمایا، تکلیفوں اور راحتوں دونوں میں میں نے اس کو آزمایا، اور یہ بندہ کامیاب ہو گیا تھا اس کو انعام دینا ہے، یہ بندہ فیل ہو گیا اس کو سزا دینا ہے، آزمائش میں کامیاب ہونا اصل ہے، چاہے خوشیوں والے حالات ہوں چاہے غم کے حالات ہوں، اسی لیے اسلام اور دین میرے دوستو ہر حالت کے لیے ہے، خوشی کے حالات میں بھی، غم کے حالات میں بھی، تندرستی میں بھی، بیماری میں بھی، کاروبار چلنے میں بھی، کاروبار نہیں چلنے میں بھی، شادیوں کے ہونے میں بھی، نہ ہونے میں بھی، اولاد کے ہونے میں بھی، نہ ہونے میں بھی، اسلام ہر حالت کے لیے ہے، مگر ہر حالت میں کام کی نوعیت تھوڑی الگ کر دیتے ہیں اللہ پاک، جیسے صحت مند ہے آدمی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، بیمار ہیں کھڑا نہیں ہوا جاتا تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا تو لیٹ جاؤ، رمضان کا مبارک مہینہ آیا روزہ رکھنا ہے لیکن اگر بیمار ہیں تو ٹھیک ہے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو، مسافرت میں ہو، سفر میں ہو تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لو، ان کو تم مرضا و اعلیٰ سفر فعیدت من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں میں شمار کر لو، کام میں تھوڑی سی نرمی تو کر دیتے ہیں اللہ پاک، تھوڑی سی نرمی کر دیتے ہیں لیکن کام برابر ہے، اس لیے جو مین کام، اصلی جو کام ہے وہ کام میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کا صحیح ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا لحاظ کرنا ہے، یہ چیز سیکھنے کی ہے، تو جتنا اللہ کو آدمی پہچانے گا اتنا زیادہ آدمی ان سے ڈرے گا بھی، ان سے محبت بھی کرے گا، ان کو یاد بھی کرے گا، ان کا لحاظ بھی کرے گا، ان کی بندگی بھی کرے گا۔ تو اسی لیے دعوت میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کا محتاج نہ ہونا۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، پوری کائنات اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، جبرائیل و میکائیل اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آسمان و زمین کچھ نہیں کر سکتے، چاند و سورج کچھ نہیں کر سکتے، جنات و شیاطین کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کا اذن ضروری ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ بس اذن تو ان کا شامل رہتا ہے، لیکن ہر چیز میں ان کی خوشی نہیں رہتی۔ ولا يرضى لعباده الكفر، خوشی نہیں رہتی ان کی، رضا ان کی کس سے متعلق ہے کس سے متعلق نہیں ہے وہ الگ ہے، بقیہ ہوتا جو ہے وہ ان کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی پتا جو ہے نہیں گر سکتا ان کے حکم کے بغیر، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا ان کے حکم کے بغیر، کوئی انسان کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، نوکری کو نہیں جا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا ان کے اذن کے بغیر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں اس کو یاد کرنا پڑتا ہے ایک مسلمان کو، چونکہ ہم نے بچپن میں جو یاد کیا وہ یہ کہ اللہ جیسے ہیں ویسے ہمیں مانا، آمنت باللہ کما ہوا، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ اللہ ہیں، کما ہوا بے اسمائی ہی و صفاتی، اپنے ناموں کے ساتھ اپنی صفتوں کے ساتھ جیسے وہ ہیں ویسے میں مانا۔ اب بچپن میں یاد کرے تھے، یہ بڑے ہونے کے بعد ذمہ داری کیا تھی، کیسے وہ ہیں وہ جاننا نا، جیسے ہیں ویسے تو مان لیا لیکن وہ کیسے ہیں اس کو ہم نے جانا ہی نہیں، وہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ روزے کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں اگر پوچھیں، روزے کے بیان میں چاہیے آیت بھی، دونوں کے بیچ میں ہے، ابھی بیان چل رہا ہے، دو تین آیتیں پہلے ہیں اس کے بعد دو تین آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے اس کے بعد یہ ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں میں قریب ہوں، اللہ پاک قریب ہیں۔ حدیث میں ہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، حضرت ابن عباس کو جو چھوٹے تھے آپ نے فرمایا کہ بچے میں تجھے کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، یاد رکھنا، پکا یاد کر لے اس کو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اتنا تمہیں اللہ یاد رکھے گا۔ اسی لیے راحت میں، آرام میں، خوشی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، تاکہ تکلیف میں جب آدمی اللہ کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرشتے سفارش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ آرام میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کرنے کا عادی ہوتا ہے، پھر مصیبت میں پکارتا ہے اللہ کو کہ یا اللہ میری مدد کر، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کو مانوس آواز ہے، ہمیشہ آتش و آواز ہے، ہمیشہ آتش و آواز ہے، مہربانی فرما دیجیے۔ اور جب کوئی بندہ راحت میں نعمتوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتا اور مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو فرشتے کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی آواز ہے، نامانوس آواز ہے، کبھی آئیس و نہیں ہے، اب مصیبت میں پکار رہا ہے، سفارش نہیں کرتے فرشتے، شفاعت نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہیں کرتے اپنی طرف سے بھی کہ اللہ مہربانی فرمائیے۔ اللہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، فرمائے اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ پھر اس کے بعد کا جملہ یہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو یاد کرو تو اللہ پاک کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اب اللہ پاک ہم کو یاد ہی نہیں رہا، ہم نے یہ تو کہا تھا کہ اللہ کو ہم نے مانا جیسے کہ وہ ہیں، لیکن کیسے ہیں اس کو جاننے کی محنت ہی نہیں کی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تو سامنے مسجد میں آئے تو ہے، کیا مسجد میں آئے تو بھی ہے، حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اور تھوک آ جائے تو سامنے مت تھوکنا، چونکہ سامنے اللہ ہے، فَإِنَّ أَمَامَهُ اللَّهُ، یہ الفاظ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، இதா சொல்ல அகதுக்கும் ஃபலா யத்ஃபுல் ஃபைன் அமாமஹு அல்லாஹ் மத்துக்குனா சாமனே. பல்கி ஃபர்மாயா கி ருமால் வகைரா அகர் ஹே தோ உஸ்கோ ஜோ ஹே நா ஐஸா லே லோ அகர் ஜரூரத் பேஷ் ஆ ரஹி மஜ்பூரி கி தோ. யாத் ரக்னா ஹே அல்லாஹ் பாக் கோ ஜப் யாத் கரேங்கே தோ சாமனே பாவோகே தஜிதுஹு திஜாஹகா. கர் மே அல்லாஹ் பாக் ஹே, ஆஃபீஸ் மே அல்லாஹ் பாக் ஹே, சாமனே ஹே. அந்தேரே மே அல்லாஹ் பாக் கோ அந்தேரே மே உஜாலே மே ஏக் ஹி பாத் ஹே. உஜாலே மே ஜைசே திக்தா ஹே அந்தேரே மே பி உன்கோ வைசே திக்தா ஹே. கரீப் சே ஜைசே கரீப் ஹோனா அல்லாஹ் கே லியே ஜைசே தூர் ஹோனா பி கரீப் ஹோனா ஹே. அல்லாஹ் பாக் கபி கிசி சே தூர் நஹி ஹோதே. மக்லூக் அல்லாஹ் சே தூர் ஹோதி ஹே, خالق مخلوق سے دور نہیں ہوتا. مخلوق خالق سے دور ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناراض کیا ہوا ہے, راضی نہیں کیا ہوا ہے, ان کو خوش نہیں کیا ہوا ہے تو دور ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ایک بچہ ہوتا ہے جو ساتھ رہتا ہے, قریب ہی ہوئے, لیکن وہ اتنا قریب نہیں ہوتا. جو دور رہتا ہے, ساری خیر خبر رکھتا ہے, تو وہ زیادہ قریب ہوتا ہے, ہے نا. ناراض ہیں آپ, بنتی نہیں ہے کسی سے, اتفاق سے مسجد میں دونوں ساتھ بیٹھ گئے, دونوں کی بات بند ہے, تو فاصلہ تو دونوں میں ایک فٹ کا ہی ہے, مگر بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. بولتے بھی ہیں لوگ یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں, ذرا نزدیک کرو صاحب ان کو. اور وہ جو آدمی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے آپ کی بہت بنتی ہے, وہ بہت قریب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے وہ قریب ہونے کے معنی ہوتے ہیں, جس سے ناراض ہوتا ہے وہ دور ہونے کے معنی ہے. اور پیدائش کا جو نظام ہے, تخلیق کا, ربوبیت کا, حفاظت کا, قیومیت کا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس میں کوئی مخلوق دور نہیں ہو سکتی. خالق اپنے مخلوق سے قریب ہوتا ہے بالکل. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب, آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں, اور قریب بھی ایسا قریب نہیں ہوں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ قریب ہیں, اور کسی وقت ہیں کسی وقت نہیں ہیں, ویسا نہیں ہے. وہ معکم عین ما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو, جہاں کہیں تمہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, کاروبار میں, اپنی جگہ رہنے میں, باہر پھرنے میں. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, تمہارے مثوا کو یعنی ایک جگہ رہنے کو, تمہارے تقلب کو یعنی تمہارے گھومنے کو اللہ پاک خوب جانتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کس سے نہیں مل رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا نہیں بات کر رہے ہیں, اکیلے میں کیا دیکھ رہے ہیں, کلپس میں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں, فون پہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, نیٹ پہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کو تو ہم نے مان لیا جیسے کہ وہ ہیں, لیکن جب یہ پتہ چلے کہ کیسے وہ ہیں تو یہ ایک محنت کا پروسیس سامنے آ جاتا ہے. ارے یہ تو محنت کرنے کی چیز ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا. یہ وہ ساتھ ہیں, وہ محیط ہیں. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط, وہ تو ہر شے کو محیط ہیں. اب وہ اللہ جو ساتھ ہے, وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے ہر وقت, وہ اللہ جو سن رہا ہے ہر وقت, وہ اللہ جو جانتا ہے ہر وقت, وہ اللہ جو ہے ہر وقت, جو زندہ ہے, الحی القیوم, جو سب کو قائم رکھنے والا ہے, وہ قادر ہے, وہ مختار ہے, وہ مالک ہے, وہ رب ہے, وہ محافظ ہے, وہ پالنے والا ہے, زندگی وہی دیتا ہے, جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ساری اسی کی دی ہوئی ہیں اور ہر وقت دیتا رہتا ہے. آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, آنکھ میں دکھانے کا کام ہر وقت اللہ پاک فرماتے ہیں, یعنی کہ ایک مرتبہ بیٹری سیٹ کر دی اس کے بعد چل رہی ہے وہ, ایسا نہیں ہوتا. پھوڑ کے دیکھو اندر کیا ہے, بیٹری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کان ہے, سنانے کا کام اللہ پاک فرماتے ہیں, ہر وقت فیضان ہے. بولنے کا, بلو کہلوانے کا کام اللہ پاک فرماتے ہیں, اللہ کی مدد سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. چلنا, پکڑنا, سوچنا, چاہنا, پھر انسان کی محبت, انسان کی نفرت, دوستی, دشمنی, خرچ نہیں خرچ, کمانا, دماغ کا کام کرنا, اپنے علم سے فائدہ اٹھانا, علم حاصل کرنا, پھر اس علم سے فائدہ اٹھانا, فن سیکھنا, اس فن سے فائدہ اٹھانا,
ہر ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احتیاج ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ سکھایا اسلام نے، یہ بات بتائی گئی قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بار بار کہ ہم ہر ہر سیکنڈ میں اللہ پاک کے محتاج ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے اللہ پاک کی بندگی کرنی ہے۔ اور بندگی کی حقیقت ہے کہ جو بولے، جب بولے، جیسا بولے کرنا۔ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جو بولا جائے، جب بولا جائے، جیسا بولا جائے کرنا۔ کچھ کر لیے، کچھ نہیں کر لیے تو یہ بندگی نہیں ہوتی۔ ہم بندے ہیں اللہ پاک کے۔ نماز پڑھنے کو بولے نماز پڑھنا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ رمضان میں پڑھو بولے رمضان میں پڑھنا ہے، رمضان کے بعد اور رمضان کے دوسرے مہینوں میں بھی، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی پڑھو بولے دوسرے مہینوں میں بھی پڑھنا ہے۔ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا بیٹھنا ہے ہمارے دماغ میں، نوکری چھوٹ سکتی ہے، کھانا پینا چھوٹ سکتا ہے، آرام چھوٹ سکتا ہے، نماز نہیں چھوٹ سکتا۔ مسلمان ہے، نماز پڑھنا ہی پڑتا ہے، پانچ وقت کی، وہ بھی بندگی ہے، ان کا حق ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہماری زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارا سیکنڈ سیکنڈ ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ایک ذمہ داری بنائی ہے کہ تمہیں میری بندگی کرنی ہوگی، میں تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہوں، اس پر انعام رکھا ہوں تمہارے لیے، اور نہیں کرنے پر سزا ہے تمہارے لیے، جرمانہ ہے ہی ہے۔ لہذا پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے، خوش و خضوع سے پڑھنی ہے، مسجد میں آ کے پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنے کو فرمایا روزہ رکھنا ہے، گرمی رہو، سردی رہو، دن چھوٹے رہو، دن بڑے رہو، مصروفیت کم ہو، زیادہ ہو، محنت زیادہ کرنے والا کام ہو یا نہ ہو، اگر بہت محنت ہے، پسینہ بہت بہتا ہے، ناقابل برداشت ہو رہا ہے، کمزوری ہو جا رہی ہے، تو کام سے چھٹی لے لو، روزے سے نہیں۔ جی رمضان میں کام مت کرو، اگر کام ایسا ہے جو بہت محنت والا ہے، جو روزے کے ساتھ میں نہیں نبھ سکتا، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کام چھوڑنے کا حکم ہے۔ ہم چھوڑ، میں پالوں گا کیسے؟ تو بولے پالنے والا تو میں ہوں، تیرا بھی، تیرے کاروبار کا بھی، تیرا بھی رب میں ہی ہوں، تیرے کاروبار کا رب بھی میں ہی ہوں۔ اللہ پاک ربوبیت کرتے ہیں دکان کی تو دکان چلتی ہے، وہ جب ربوبیت نہیں کرتے ہیں تو نہیں چلتی، کتنا بھی صلاحیت والا رہو، ارے کاروبار چل ہی نہیں رہا۔ وہ جب وہ ربوبیت کرتے ہیں کسی چیز کی تو چھوٹی چیز میں بھی حالات موافق نظر آتے رہتے ہیں، جب وہ نہیں کرتے ہیں تو بڑی چیز میں بھی حالات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ بولتے نا، ارے کیا آدمی ہے بھائی، مٹی میں ہاتھ ڈالا تو سونا ہو جاتا ہے بولے، اور دوسرے کو بولتے کیا نحوست لپٹی ہوئی ہے، سونا پکڑا تو ڈھیلا ہو جا رہا بولے، کوئی سونا پکڑا تو پتھر ہو جا رہا، کوئی مٹی پکڑا تو سونا ہو جا رہا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے بھی رب اللہ ہیں، کاروبار کے رب اللہ ہیں، بزنس کے رب اللہ ہیں، نوکری کے رب اللہ ہیں، دکان کے رب اللہ ہیں، ہمارے بھی رب اللہ ہیں، اور ہماری بیوی بچوں کے بھی رب اللہ ہیں، ہم بیوی بچوں کے رب نہیں ہیں، رب اللہ ہیں اس کے بھی، بچوں کے رب ہم نہیں ہیں، رب اللہ ہیں اس کے بھی۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، بچے یتیم رہ جاتے ہیں، ان کی تعلیم بھی اللہ اچھی کر دیتا ہے، ان کو کھانا پینا بھی دے دیتا ہے۔ عام طور پر یتیم بڑے لوگ بنتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، عموماً یتیم لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، چونکہ ایک واسطہ درمیان سے ہٹ گیا تو اللہ کی نظر اور بڑھ جاتی ہے، ان کی مہربانی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کے کھانے پینے کا انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اگر ماں باپ نیک تھے تو اور بھی زیادہ اللہ کی رحمت اس یتیم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو رب اللہ ہیں بچوں کے بھی، ہم نہیں ہیں، بیوی کے بھی ہم نہیں ہیں، اور ہم بھی، ہمارے بھی رب اللہ ہیں، ہم تھوڑی ہماری قوت بازو سے، اپنی قوت بازو سے کما کے کھا رہا ہوں بولنا، یہ قارون نے کہا تھا، یہ نہیں بولنا ہے، بہت بے ادبی ہے یہ، اللہ کے فضل سے مل رہی دو روٹی بولنا، روٹی اللہ کے فضل سے مل رہی، اللہ اپنی مہربانی سے دے رہے ہیں، روٹی فضل ہے، فضل اس کو بولتے ہیں جس کا حق نہیں، وہ دینا مہربانی ہے، روٹی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اگر نہیں دینا چاہے تو میں نہیں دیتا، روٹی ختم کر دیتا ہوں پوری دنیا سے، یہ روٹی ہے مگر میں نہیں دیتا، کر لو کیا کرتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے چونکہ اپنا ہے ہی نہیں وہ، بھائی آپ کے جیب میں پیسے ہیں میں بولوں دے، انہوں نے نہیں دیتا ہوں میں، دے دیا تو مہربانی، نہیں دیا تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے بعض فقیروں کو آپ نے سنا ہوگا کہ دینے والے کیا بھی اللہ بھلا کرے، نہیں دینے والے کا بھی اللہ بھلا کرے، نہیں دینے والے کو بد دعا نہیں دیتے وہ لوگ، اور سن کے آدمی اور زیادہ دے دیتا اس کو، ارے بیچارہ اچھا نیت آدمی معلوم ہو رہا ہے. رب اللہ پاک ہے میرے دوست، ہمارے بھی تو اور مستحق نہیں ہیں ہم. اسی وجہ سے جس کو کم روزی ملی اس کو شکایت کا حق نہیں ہے، وہ کم کے بھی حقدار نہیں تھے، وہ کم کے بھی حقدار نہیں تھے. جس کو خالی روٹی ملی سالن نہیں ملا اس کو شکایت کا حق نہیں ہے، جس کو ایک وقت کی روٹی ملی دو وقت نہیں ملی اس کو شکایت کا حق نہیں ہے، جس کو روٹی ہی نہیں ملی اس کو بھی شکایت کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی چیز ہے، جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں مرضی ہے. اس کو فضل بولتے اس لیے جو ملتا ہے، اور ہم جو کماتے ہیں نا وہ کمانے میں اصل عمل کماتے ہیں، روٹی نہیں کماتے. وہ جو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے محنت کرتے ہیں اس میں یا تو اللہ کو خوش کرتے ہیں یا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں ہم نوکری میں. اگر اللہ کے حکم کے موافق کام کیا اللہ راضی، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف کیا اللہ ناراض. بقیہ اس کمانے کی وجہ سے روٹی مل رہی ایسا نہیں ہے، روٹی تو اس کو بھی مل رہی جو نہیں کر رہا وہ کام جو آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں جو آدمی وہ نہیں کر رہا انہیں روٹی نہیں کھا رہا، روٹی تو اس کو بھی ملتی. جو بالکل نہیں کر رہا روٹی وہ بھی کھا رہا ہے، جو بہت کر رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو دوسرا کام کر رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے. روٹی کا نظام الگ ہے، نوکری کا نظام الگ ہے، یہ کسب ہے یہ. پھر اس میں صلاحیت کس کی ہے جو نوکری آدمی کر رہا ہے، اس میں دماغ کس نے دیا ہے، اس میں طاقت اور انرجی کس نے دی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے دی ہے، وہ سب ان کی ہے. تو اگر نوکری کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا کام نہیں ہے وہ، ان کا ہی کام ہے. وہ بھی ایک آدمی کی زمین ہے، اس کا بیج ہے، اس کے پاس پانی ہے، اس کے پاس موٹر ہے ہل چلانے کا، ٹریکٹر ہے. اپنی زمین میں ایک آدمی ہل چلا کے بیج ڈال کے پانی دے کے کھیت اگا لیا، بازو والا آ کے بولا میرا ہے. صحیح ہے بات یہ، ہمارا جسم کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ پاک کا. ہم تو نہیں بنے، نہ ہم خالق ہیں نہ ہم مشتری ہیں، نہ ہم نے خریدا ہے نہ ہم نے پیدا کیا ہے، انہوں نے بنایا ہے، ان کی زمین ہے. اس میں جو عمل آدمی کرتا ہے وہ کس کا، وہ قوت کس کی دی ہوئی ہے؟ ان کی دی ہوئی ہے، زندگی ان کی دی ہوئی ہے، علم ان کا دیا ہوا ہے، قدرت ان کی دی ہوئی ہے، ارادہ ان کا دیا ہوا ہے، سننا دیکھنا بولنا ان کا دیا ہوا ہے، بیج انہی کا ہے، پانی انہی کا ہے، حرکت انہی کی ہے، سب چیزیں ان کی ہیں. جس زمین میں ہم رہتے ہیں وہ ان کا ہے، جس جگہ میں ہم ہیں وہ ان کا ہے، جس ٹائم میں ہم ہیں وہ ان کا ہے، ٹائم بھی ان کا، جگہ بھی ان کی، فضا بھی ان کی، آکسیجن بھی ان کا. اب اس کے بعد ہم بول رہے ہیں یہ میرا ہے، میرا کہاں سے؟ اس لیے جو ہم کماتے ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہوتا، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہوتا. پورا نظام ہے غیبی، جس کو اللہ پاک کھول دے، معرفت کا حصہ بولتے ہیں اس کو. تو حق تعالی شانہ نے محض اپنا فضل فرما کر میرے دوستو بھائیو ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اور دین کے ذریعے سے یہ چاہا کہ میں جو بولوں میری بندگی کرو، اور اس میں روزے کا حکم فرمایا روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کا حکم فرمایا زکوٰۃ دینا ہے، حج کا حکم فرمایا حج کرنا ہے، بیوی بچوں کو پالنے کا حکم فرمایا بیوی بچوں کو پالنا ہے، حلال کمانے کا حکم فرمایا حلال کمانا ہے. مگر حلال کمانے میں یہ فرمایا کہ پہلے فرائض پورے کر کے پھر کمانا، کسب الحلال فریضۃن بعد الفریضہ، فرض ادا کرنے کے بعد میں لگنا ہے اس میں، فرض ادا کرنے سے پہلے لگے تو وہ خود بھی حرام ہو جاتا ہے. ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اپنے حقوق ہیں، کمانا ہے، رہنا ہے، کھانا پینا ہے، اور دین کی محنت کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. دین کا کام کرو بولے تو بولتے نہیں، بیوی بچوں کو پالنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، یہ بھی تو دین ہے نا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو روزہ رکھو بولے تو انہیں بولا میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ بھی تو دین ہے نا. نماز روزہ نہیں رکھتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی تو دین ہے نا. ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے, اس کو بولے نماز کو چل, تو بولے میں روزے سے ہوں, یہ بھی تو دین ہے نا. صحیح ہے بات یہ؟ صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنا دین ہے لیکن نماز بھی تو دین ہے نا, بیوی بچوں کو پالنا دین ہے, تو دین کی محنت بھی تو دین ہے نا, اس کا بھی حکم ہے اس کا بھی حکم ہے. اور بندگی کس کا نام ہے؟ جو بولے وہ کرنے کا نام ہے. جو میں چاہوں وہ کرنے کا نام بندگی نہیں ہے. میرے دل میں اتنا ہی چاہ رہا, میں اتنا ہی کرتا ہوں. ٹیلر کے پاس آپ شیروانی لے کے گئے سلانے کے واسطے, شادی تھی, یا تو خود کی شادی یا تم یا اپنے بھائی کی یا بچے کی کسی کی شادی تھی, ٹیلر کے پاس میں جا کے آپ شیروانی دیے, بتا دیا اس کو یہ ناپ ہے, ایسا ایسا سینا ہے اس کو. اب عین وقت پہ آپ لے گئے تو انہیں بولا یہ لے جاؤ, دیکھے تو کیا ایک آستین نہیں بنی ہوئی ہے اس کی, کاج نہیں بنے ہوئے ہیں. بولے یہ کیا ہے؟ بس میرے جتنے سمجھ میں آیا اتنا کراؤ, میں اتنا ہی کرتا ہوں, بس لینا ہے تو لو, نہیں تو نہیں. صحیح ہے بات یہ بات صحیح نہیں ہے. شیروانی بناؤ بولے تو شیروانی بنانا پوری, پورا کام کرنا پڑتا ہے. میرے سمجھ میں جتنا آ رہا میں اتنا کروں گا, ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ علماء سے پوچھو, قرآن پاک میں دیکھو, احادیث مبارکہ میں دیکھو, دین میں دیکھو, صحابہ کی سیرت میں دیکھو, صحابہ کے کام میں دیکھو کہ وہ خود کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, وہ قرآن پاک کے ڈائریکٹ مخاطب تھے, قرآن انہیں کے ان کے درمیان اترا, اس کے مطابق ان کی ٹریننگ ہوئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت دینے میں. اگر صحابہ کرام کو تربیت یافتہ نہیں مانیں گے تو حضور پر اعتراض ہوتا ہے, اس لیے وہ معیار حق ہیں, تربیت یافتہ ہیں, عادل ہیں پورے کے پورے, نجوم ہدایت ہیں سارے کے سارے. اصحابی کا نجوم, الصحابۃ کلہم عدول, ایمان کی علامت صحابہ سے محبت کرنا ہے, نفاق کی علامت صحابہ سے نفرت کرنا ہے, ان پہ تنقید کرنا ہے, ان کو برا بھلا کہنا ہے. تو صحابہ تو تربیت یافتہ تھے, ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے, بیوی بچوں کے پالنے کے ساتھ, نماز پڑھنے کے ساتھ, روزہ رکھنے کے ساتھ, زکات دینے کے ساتھ, اگر صاحب استطاعت ہیں تو دین کی محنت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. قرآن پاک میں دین کی محنت کا حکم ہے کیا نہیں ہے؟ جیسے نماز کا ہے, جیسے روزے کا ہے, جیسے بیوی بچوں کے حقوق کا ہے, ایسے دین کی محنت کا بھی, یہ بھی حکم ہے. لیکن چونکہ اس کی عادت نہیں رہی اور اس میں ذرا پٹا مارنا پڑتا ہے اور اس میں مجاہدہ ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں, تو نہیں کر رہے تو یہ سمجھ رہے ہیں نہیں ہے شاید. جس چیز کو لوگ نہیں کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, یہ بات ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی, غلطی میں مبتلا ہے, لوگ گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ دین کی محنت کا نہ کرنا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے, آخرت میں بھی ملتی ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ دشمن مسلط کیا جاتا ہے. اگر مسلمان دین کی محنت نہیں کریں گے تو دشمن اس پر مسلط رہے گا, حدیث شریف ہے. اور جب تک مسلط رہے گا جب تک دین کی محنت کرنا شروع نہیں کر دیں گے, سب دین کی محنت پہ نہیں آئیں گے, حدیث ہے یہ, حکم قال علیہ الصلاۃ والسلام, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. دین کی محنت پورے مسلمانوں پر ضروری ہے. دین کی محنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, خود بھی سیکھتے رہنا, سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پہنچانا اللہ کی بات, اللہ کا تعارف, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, دوسروں کو پہنچانا, اور اس کے لیے مال اپنا لگانا, اور اس کے لیے وقت اپنا لگانا, دوسرے کا وقت نہیں لگوانا, وہ بھی ایک حصہ ہے, لیکن اپنی ذمہ داری جب بھی ہوگی جب اپنا وقت لگے گا. دوسرے کا مال صرف نہیں لگوانا ہے, اپنا مال لگنا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے. حضور نے فرمایا اذا استنفرتم فانفروا, فتح مکہ کے موقع پر ہجرت تو منسوخ, ہجرت کی فرضیت تو ختم ہو گئی, لیکن ایک بات یاد رکھو, جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے, نفر جس کو کہتے ہیں خروج, جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو ضرور سفر کیا کرو. اذا استنفرتم فانفروا, جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے اللہ کے دین کے لیے تو سفر کرو، تقاضا آ جائے تو سفر کرو۔ تقاضا کہتے ہیں ضرورت پیش آنے کو۔ آپ خود بتائیے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں دین کی طرف ان کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے، اللہ کی طرف بلانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جتنا زیادہ سفر کریں گے اتنا زیادہ اندازہ ہوگا کہ کتنی ضرورت ہے، کتنے شدید حالات ہیں، کتنی دین سے دوری ہے، کتنی غفلت پائی جاتی ہے۔ ان میں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسلمان کہتے ہیں ان پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو مسلمان ہی نہیں ہے ان کو بھی تو اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ باری کب آئے گی؟ وہ ذمہ داری کب پورا کریں گے؟ جس کو کام کرنا ہے وہ نہیں سو رہا تو پہلے سونے والے کو اٹھانا، چل بھائی کام کرنا ہے۔ مزدورہ دوپہر میں تھوڑا سا ریسٹ لے لیتے نا، کھانا کھا کے سوتے رہتے۔ اب ایک آدمی گمپا لے کے تو دیوار نہیں اٹھا سکتا، انہیں اٹھاتا مستری کو، انہیں اس کو اٹھاتا، انہیں اس کو اٹھاتا، وہ پانی ملانے والے کو، وہ کرنے والے کو۔ سو رہے پورے کی پورے، امت مسلمہ سو رہی ہے اور بے طلب ہو گئی ہے، پیاسی ہو گئی ہے، مگر نہیں پی رہی پانی۔ بہت غفلت ہے میرے دوست، بہت دوری ہے، ضرورت ہے اس بات کی۔ تو جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنا سخت حکم ہوتا ہے، جیسی ضرورت ویسا حکم۔ تو امت مسلمہ کو اللہ کی طرف بلانے کے واسطے جن لوگوں کے پاس فہم ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، مسجد کو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ معلوم ہے، رسول معلوم ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہی ہے یہ حکم۔ نہیں بھائی میں تو نماز پڑھ لے رہا ہوں، دوسروں کو بولو یہ کام نہیں۔ جو نماز پڑھ رہا اس کو ہی بولنے کا ہے یہ، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز کو بلانا ہے، جو نماز پڑھ رہا اس کو دعوت کے لیے بلانا ہے، تو داعی بن۔ اب یہ مجاہدہ ہے، اس میں مجاہدہ ہے یقیناً۔ گھر کا آرام چھوڑ کے، گھر کا کھانا پینا چھوڑ کے، بیوی بچوں کے بیچ میں، بچوں کے پیار میں، چمکار میں آدمی رہتا ہے، اور گھر والی کے ساتھ آدمی رہتا ہے، کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے لیکن مزہ پھر بھی رہتا ہے۔ اس میں جو آدمی کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ تقاضا آ جائے کہ تو سفر کر، اس میں پیسہ بھی خرچہ کر اپنا، وقت بھی لگا اپنا، آدمی کے نفس پہ آرا چلتا ہے، مطلب یہ کام بڑی مصیبت کا ہے، یہ بڑی تکلیف کا ہے۔ مگر میرے دوستو، اللہ پاک نے اپنی عظمت بتا کر، اپنی بڑائی بتا کر یہ فرمایا کہ یہ میں بڑا ہوں، اس وجہ سے ایک کام لگا رہا ہوں اور اس کا بدلہ دوں گا، اس کا انعام ملے گا، جیسے نوکری کا بدلہ ملتا ہے، سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، ایسے اس کا انعام ملنے والا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری فضیلت کس بات پہ ہے؟ تم بڑے کیا حساب سے ہیں؟ تم میرے محبوب کی امتی کیا حساب سے ہیں؟ تم کو جنت میں سب سے پہلے بھی جانا ہے اور کام کچھ بھی نہیں کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، تو جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی، کام بھی تو اس کو دنیا میں زیادہ لگے گا نا۔ جس کو فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہوتا ہے اس کے پیسے زیادہ نہیں ہوتے، ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے کو فرسٹ کلاس کا کرایہ کیا ہے پوچھو، اور اکانومک کلاس کا کرایہ کیا ہے پوچھو، پتہ چل جائے گا۔ تو امت محمدیہ فرسٹ کلاس کے مسافر ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا درجہ ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی محبوبیت ہے، اس کا کام زیادہ ہے، اس کی سیلری زیادہ، کام کم ہے سیلری زیادہ ہے، کام تھوڑا لگایا گیا ہے ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس کو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، جب تک امت محمدیہ داخل نہ ہو جائے جنت میں دوسرے نہیں داخل ہو سکتے۔ تو جن کے یہ فضیلت ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری میں میرے دوستو سب سے عام ترین، بہت ہی عام ترین بات وہ ہے دین کی محنت کرنا۔ دین کی محنت سے دین کے سارے شعبے زندہ ہوتے ہیں۔ دین کی محنت پانی دینے کی طرح ہے درخت کو۔ درخت دین کی مثال ایک درخت کیسی ہے، اور دین کے لیے محنت کرنے کی مثال اس میں پانی دینے کی سی ہے۔ جب اس میں پانی دیا جاتا ہے، جڑوں میں پانی پہنچتا ہے، تو پھر وہ شاخوں میں بھی آتا ہے، پھر وہ پتوں میں بھی آتا ہے، پھر وہ پھولوں میں بھی آتا ہے، پھر وہ پھلوں میں بھی آتا ہے، پھر وہ سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، راحت ملتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اور اگر پانی نہیں دیا جائے تو اس کا تنا بھی خشک، اس کی ٹہنیاں بھی خشک، اس کے پتے بھی جھڑ جائیں گے، اس کو پھول بھی نہیں آئے گا، اس کو پھل بھی نہیں آئے گا۔ جب دین کی محنت نہیں ہوگی تو اخلاق کے پھل مسلمانوں میں نہیں رہیں گے۔ سب سے زیادہ اخلاقی کمزوری کس میں ہے دیکھ لو آپ، پوری دنیا میں اخلاقی کمزوری میں ہم لوگ بہت مشہور ہو چکے ہیں، اخلاقیات کے اندر بھی، معاملات کی خرابی کے اندر بھی، معاشرت کے اندر، تہذیب اور کلچر میں، سب چیزوں میں گڑبڑ یہاں سے وہاں تک ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑ میں ہی پانی نہیں ہے، تو دین کا درخت جو ہے نا وہ سوکھا ہوا ہے، عبادت خراب ہیں، عبادتیں خراب ہیں، وہ ستون ہے وہی خراب ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑ میں پانی نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کی محنت کو سیدہ اعمال اہل البر کہا گیا ہے، نیک لوگ جتنے کام کرتے ہیں ان کاموں کا سردار وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، سیدہ اعمال اہل البر، نیک لوگوں کے کام کے سردار۔ حدیث شریف، حدیث میں ہے، ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، عرض کیا، آپ نے اس کو ثابت رکھا، ہاں یہ صحیح ہے، سیدہ اعمال اہل البر، نیک لوگوں کے کام کا سردار ہے۔ کیونکہ یہی چیز ہے، جب یہ محنت پوری دنیا میں ہوتی ہے مسلمان متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اس میں آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر آتی ہے، آخرت کی تیاری کا احساس آتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اس پر کھلتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے وہ متوجہ ہوتا ہے، تو نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو مسجد چاہیے تو مسجد بناتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہیے تو ان کو اچھی تربیت دیتا ہے، ان کو حافظ بناتا ہے، ان کو عالم اور مفتی بناتا ہے، دین کا داعی بناتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ کی وہ خدمت کرتا ہے، وہ حلال کماتا ہے، حلال کمائی کے نقشے اور اس کے اسباب وجود میں آتے ہیں، وہ حلال خرچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورے شعبے جو ہیں وہ دین کے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ دین کی محنت جب ہوتی ہے تو توجہ اللہ ہوتی ہے، دعوت اللہ سے توجہ اللہ ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں وہ سارے کام وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو سیدہ اعمال اہل البر کہا جاتا ہے، اس لیے یہ کرنا ہے، اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس میں لگا دیا تھا، اور اتنا زیادہ میرے دوستوں صحابہ اس میں لگتے تھے، اتنا زیادہ لگتے تھے کہ ان کو روکنا پڑتا تھا، ان کو اتنا شوق تھا اللہ کے راستے میں جانے کا، اتنا شوق تھا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کا، اتنا شوق تھا مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا، کہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی سارے کے سارے جائیں گے تو دیگر کام دو کون کرے گا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، والی جو آیت ہے اس کے شان نزول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کو فرمایا، سب چلے جانا چاہتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ویسے تھا، آپ بھیج دیتے تھے، اور کوئی آدمی جانے میں دیر کر دیا اور نیک نیتی سے دیر کرا تو اس پر بھی ناراض ہو جاتے تھے، سب کو پتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، انہوں نے سمجھ، اور آپ نے بات بھی ایسی فرمائی تھی کہ شہید ہو جانے کی اس میں اطلاع تھی، کہ میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا، آپ نے فرما دیا تھا کہ فلاں شہید ہو جائیں تو جھنڈا فلاں لے لیں، فلاں شہید ہو جائیں تو جھنڈا فلاں لے لیں، فلاں شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مسلمان آپس میں کسی کو طے کر لیں، تو فلاں شہید ہو جائیں تو ایسا کرو، بولے تو اس میں ان کا نام بھی تھا، کون سے صحابی ہوں؟ عبداللہ بن رواحہ۔ انہوں نے سوچا کہ سواری میرے پاس اچھی ہے، اللہ کے راستے میں لوگ نکل چکے ہیں، میں پیچھے سے چلا جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا اور دیدار کر لوں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لوں، آخری نماز، آخری جمعہ، جمعہ کی نماز، آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جمعہ کی نماز کے بعد کہ عبداللہ بن رواحہ، کہ آپ گئے نہیں؟ کہنے کے لگے رسول بس میں چلا جاؤں گا، سوچا کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، ایک سعادت حاصل کر لوں، نبی کے ساتھ نماز، سرکار کے ساتھ نماز، چلا جاؤں گا۔ او فرمایا بہت گڑبڑ ہو گئی، وہ لوگ تم سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جانے کی، دین کی محنت کے لیے سفر کرنے کی اہمیت کس کس انداز میں سمجھائی، بتائی، ذہن بنایا، تربیت فرمائی، صحابہ کی اندازہ فرمائی، چلے جاتے تھے، ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا، جان کو ہتھیلی میں لے لیتے تھے، شہادت کی تمنا میں چلے جاتے تھے، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، حالانکہ بیوی والے ہیں، بچے بچوں والے ہیں، کاروبار والے ہیں، جس کنڈیشن میں بھیجا اس کنڈیشن میں چلے جاتے تھے. پھل پکے ہوئے ہیں, باغ میں پھل آئے ہوئے ہیں, اب وہاں چلے جاؤ, وہ سارے پھل گر جائیں گے, ان کو توڑنے والا کون ہے, ان کو جمع کرنے والا کون ہے. کیسے واقعات ہیں, کیسی قربانیاں ہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں, صحابہ کرام کی قربانیاں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو طبیعت میں رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو دور کرنا بہت آسان ہے اگر ہم تھوڑا سا ان باتوں کو سوچیں جن کو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. کام کرنے والے ساتھی ہیں, حلقے جمع ہیں, ماشاءاللہ حلقے کے ساتھی تشریف فرما ہیں, تو اس وجہ سے ان باتوں کا مذاکرہ اس لیے کرنا ہے, ان کو سوچنا ہے تاکہ تحریز ہو, آپ آمادگی آ جائے طبیعت میں, ہمت آ جائے. وہ جو ہمت ٹوٹ گئی ہے, وہ حوصلہ شکنی جو ہو گئی ہماری, ایک سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, کام نہیں کر سکے, لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, بدنامی بھی ہو گئی تھی, تھوڑی پریشانی بھی ہو گئی تھی, دواخانوں میں جا کے بیٹھنا پڑ گیا تھا, وہ سے مسائل آئے, ساتھی پریشان ہوئے اور کام بھی نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, ہم تھوڑا سا بیٹھ گئے, جمود میں آ گئے. اور جب اب کوئی ٹھہر جاتا ہے تو پانی بھی اگر ٹھہر گیا تو خراب ہو جاتا ہے, اس میں بھی کنجال آ جاتا ہے, اس میں بھی سرسریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس میں بھی بو پیدا ہو جاتی ہے, وہ پانی کسی کام کا نہیں رہتا. ٹھہرے ٹھہرے وہ بولی میں لوگاں کچرے ڈالنا شروع کر دیتے. جب حرکت اس میں ہوتی ہے, بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, وہ پاک کرتا ہے, اس میں کوئی ناپاکی ڈالا بھی تو نہیں رہتی. بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی ناپاکی ڈال دیا تو پانی پھر بھی پاک رہتا نا, وہ پھر بھی پاک رہتا ہے. بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی ناپاکی ڈال دیا تو پھر بھی پانی پاک رہتا ہے, کیونکہ ناپاکی تو آگے گئی, جو ڈالے تھے وہ چلے گئی, پانی پاک ہے, مائع جاری میں پک پاکی ہے. اسی وجہ سے محنت اگر جاری ہے تو غلطیاں بھی معاف ہوتی رہتی ہیں, ناپاکی آگے چلی جا رہی ہے. یغفر لکم ذنوبکم, فرما دین کی محنت تم کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کروں گا. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم گنہگار آدمی ہیں, ہم دین کی محنت کہاں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے گنہگار ہے نا, پھر محنت کر, معاف کر دیتا ہوں. گنہگار نہیں ہے پھر محنت کر, تو کرنا ہی کرنا ہے تیرے کو, کدھر سے بھی چھٹی نہیں ہے اپنے کو. اگر ہم بولے میں تو بہت گنہگار, میں جاہل, میں کیا آتا, میرے کو تقریر کرنے نہیں آتا, میرے پاس دین کی معلومات نہیں ہے, میں بہت گنہگار آدمی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, تو بولے تو جماعت میں جانے کا ہے, تیرے کو تقریر کرنے کا ہے کیا, جو تقریر کر رہا انہیں کرتا تو بھی بولنے میں شمار ہو جاتا. جماعت آئی تھی بول کے گئی, وہ جماعت میں بھی ہوں, میرے کو ایک لفظ بولنے نہیں آتا تو بولنے میں میرا شمار ہے نہیں, میرے کو بول رہے نہیں لوگ کہ جماعت آ کے بول کے گئی. اب میں بیٹھا ہوا ہوں, زبان سے آپ کو بولتا ہوا نظر آ رہا ہوں, تو میرے ہاتھ میرے ٹانگ یہ بول سکتے کہ میں نہیں بولتا, چونکہ میرے پاس تو زبان ہے نہیں. سو پورا پوری باڈی بولتی ہے, میں بولا تھا یہ بات بول نہیں. تو جب جماعت بولتی ہے تو نہیں بولنے والا بھی بولتا ہے, نہیں کرنے والا بھی کرتا ہے. سست سے سست آدمی جو جماعت کا ہوتا ہے نا, اس کو بھی کریڈٹ ملتا ہے جماعت کے کام کا. جو آدمی کچھ نہیں کر سکتا جماعت میں, اس جماعت سے جو خیر وجود میں آتا ہے وہ اس کو کرنے والا انہیں بھی شمار ہوتا, جو سب کے اوپر بوجھ تھا. بیرون کی جماعتیں جب جاتی تھی تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا فرمایا کرتے تھے, بعض وقت ہوتا نا, ارے کئی کو تو بھی لائے بھائی, اس کو انہیں کئی کو تو بھی آیا بھائی, کسی کام کا نہیں ہے, نہ بیان کر سکتا, نہ آداب گھر سنا سکتا, نہ خدمت کر سکتا, پکانے نہیں آتا, چائے بنانے نہیں آتا, انڈا تلنے نہیں آتا, دال بنانے نہیں آتا, تعلیم کرنے نہیں آتا چونکہ اس کو پڑھنے نہیں آتا, ارے اس کو کئی کو تو بھی لائے بھائی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سنا کہ جماعت میں کم از کم ایک ہو ایسا کہ جس کے بارے میں انہیں بھی یہ سوچے کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جماعت بھی سوچے کہ اس کو کہیں کلا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ہدایت اس کے کندھے پہ رکھ کے اللہ دیتے ہیں. چونکہ اللہ کی عادت ہے لا کے ساتھ اللہ کی, جہاں اتنی نفی ہوگی وہاں وہ اپنی قدرت کا اثبات کرتے ہیں. سارا کام اس سے ہوتا ہے کہ میں کرا میں کرا میں کرا, اللہ ناراض ہوتے ہیں, پھر وہاں ہدایت پھیلتی نہیں, بے برکتی ہو جاتی ہے, لوگوں میں اثر نہیں آتا, لوگ قبول نہیں کرتے بات کو, حالانکہ بظاہر جماعت بہت اچھا بول رہی ہے, بہت محنت کر رہی ہوتی ہے, بہت گشت کر رہی ہوتی ہے, کام کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ ہر ایک کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے, ہر ایک اپنے کو ثابت کر رہا, اللہ کو نہیں کر رہا, اپنی نفی نہیں کر رہا. جتنا لا پڑا جاتا ہے اتنا اللہ ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ, نفی کے ساتھ اس بات ہے, مائنس کے ساتھ پلس ہے. پوری دنیا کا سسٹم مائنس پلس میں ہے. کمپیوٹر والوں نے بتا دیا نا, کمپیوٹر کے بچے ہیں, ان سے پوچھو کیا ہے دنیا میں, پوری دنیا میں ایک ہی نظام ہے مائنس پلس کا، پوری دنیا میں ایک ہی چیزیں مائنس پلس ہیں، تو جتنا نفی ہوتی ہے اتنا اس بات ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہی نہیں سوچنا ہے کہ میں کیا بول سکتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں خود ہی گنہ گار ہوں۔ اللہ پاک فرمانے گنہ گار ہے نا تو گناہ معاف کر دیتا ہوں میں، نائے جاری جو ہے نا اس کا حکم یہ ہے کہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت میں جا کے غلطیاں کرتے بیٹھو اللہ معاف کرنے والا ہے، یا یہ کہ جماعت میں میرے کو جانا ہے لہٰذا میں جو چاہے غلطیاں کروں اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا۔ میرے پاس ہمدرد دوا ہے میرے پاس بلکہ کوئی کاٹ لیتا کیا؟ دوا ہے میرے پاس بہترین مرہم ہے بلکہ چاقو لے کے کاٹ لیتے؟ نہیں۔ تو انتظام ہے اگر مغفرت کا تو یہ کوئی بھی نہیں کرے گا کہ بھائی گناہ کرو، مگر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو رہی ہے تو فکر مت کرو، کام کرو۔ رب تعالیٰ شانہ نے کام میں وہ برکت رکھی ہے میرے دوستو کہ جس طرح جتنا دین آدمی کے پاس ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جتنا دین ہے اس میں تھوڑی ترقی ہو جاتی ہے، اور وہ دین اپنے سے دوسروں تک پہنچ جاتا ہے، متعدی ہوتا ہے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ، چھ سے بارہ، بارہ سے، ایسا سلسلہ اس کا چلتا ہے۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں، نمازی بڑھ جاتے ہیں، روزے دار بڑھ جاتے ہیں، عبادت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، نیکی کرنے والے بڑھ جاتے رہتے ہیں۔ یہ جو پوری دنیا میں اس وقت اللہ تعالیٰ کام چلا دیے، یہ چھوٹی موٹی قربانیوں کے تو نتیجے اللہ پاک ظاہر فرما رہے نا۔ اس لیے جو جمود ہمارے اندر آ گیا یا ہمارے دوستوں میں آ گیا وہ ختم کرنا ہے، ہمارے دوستوں کے جمود کو، اس کے ٹھہراؤ کو ختم کرنے کے واسطے ہمارے اندر حرکت بڑھانی پڑے گی، ہمارے ہم جتنی حرکت کر رہے ہیں اس میں بھی اور زیادہ کرنا پڑے گا تاکہ ان کو بھی اٹھا سکیں، ان کو متحرک کر سکیں۔ ہم کریں گے ہم کو دیکھ کے دوسرا کرے گا، ہم کریں گے نہیں بولیں گے خالی، انہیں نہیں کرتا۔ کرتا ہوا آدمی کو جب کوئی دیکھتا ہے تو دوسرے میں اس عمل کو کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے حلقے آئے ہوئے ہیں میرے دوستو، ان تمام سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اپنی قربانی کو بڑھانا ہے۔ ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے چار مہینے اگر نہیں لگے ہیں تو چار مہینے ہر ساتھی کے ہمارے لگ جائیں۔ چار مہینے میں کیسا لگاؤں گا؟ میرے دوستو کچھ مشکل نہیں ہوتے ہیں، چار مہینے بہت آسان ہیں، بہت اچھا ایڈجسٹ ہو جا سکتا ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی ہے۔ جتنے لوگ چار مہینے لگا کے ہم سے پوچھو، شیطان اور نفس ہم کو یہ بہکا رہا تھا کہ نہیں چار مہینے میں نہیں لگا سکتا۔ ہمارا ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ان کی جماعت گشت میں گئی جیل میں، جیلوں میں بھی گشت ہوتی ہے، دین کی محنت کرنے والے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تو جیلوں میں بھی مسلمان ہیں، اس میں بھی گشت ہوتی ہے، امریکہ میں بھی جیلوں میں بہت گشت ہوتی ہے، ماشاء اللہ وہاں پہ امام مقرر ہیں جیلوں میں، جماعت سے نماز ہوتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی باضابطہ جاب ہے، نوکری ہے جیل میں کام کرنے کی، امامت کرنے کی، تو وہاں پہ گشتیں ہوتی ہیں۔ ایک جیل کے ایک قیدی کے پاس میں گئی جماعت، شکاگو کا ہی قصہ ہے، جا کے اس سے پوچھے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، ارادہ تو کرو تم، ایسی بات کرے شروع میں۔ اس کے بعد باتوں میں اس کو بولے تھے تم کرے کیا تھے، تو بہرحال انہوں نے بولا میں یہ غلطی کر دیا تھا۔ سزا کتنے سال کی ہو گئی؟ تو بولے 10 سال کی ہو گئی۔ 10 سال کی ہو گئی تو بولے اب کتنے سال باقی رہ گئے ہیں؟ تو بولے 6 سال نکل گئے۔ 4 سال تو ایسا نکل جاتے ہو، ایسا نکل جائیں گے، 6 نکال دیا، بولے 4 کا کیا ہے، ایسا نکل جاتے ہو۔ تو باتوں میں لوگ بولے کہ بھائی 4 سال باقی ہے نا تیرے کو، تو تو ابھی سے نیت کر لے، جب تو جیل سے باہر نکلے تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائے گا۔ تو سنتے کیا بولا معلوم، 4 مہینے کیسے جاؤں گا میں؟ 4 مہینے ابھی 4 سال پڑے رہنا ہے اس میں، اور 6 سال سے ہے اس میں، اور 4 سال کو ایسا بول رہا کہ 4 سال ایسے نکال دوں گا، اور جب اس کو بولے کہ تو 4 مہینے کا ارادہ کر، تو بولا 4 مہینے کیسے جاؤں گا میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اور ابھی کون سا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ؟ ذہن کام نکل، شیطان جو ہے نفس اور شیطان آدمی کو الگ الگ راستے سے بہکاتے ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھ کے ایسا سوچ رہا ہے نا، ہم گھر میں بیٹھ کے بھی ویسے ہی سوچ رہے ہیں، 4 مہینے کیا مشکل ہے؟ 4 مہینے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا اصل ہے، ہمت کرنا اصل ہے، قربانی کے لیے آمادہ ہونا، دین کی محنت کے لیے، قربانی کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہوں گے تو کون تیار ہوگا؟ غیر مسلم تیار ہوگا، دشمن اسلام تیار ہوگا، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں وہ تیار ہوں گے، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تیار ہوں گے۔ دین کی محنت کے لیے تو مجھے آپ کو ہمت کرنا ہے میرے دوست، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، وہ رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں بس ہو جاتا ہوں، اس کو کافی ہوں اس کے لیے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنی بات تک برابر پہنچتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ اور اس کی تقدیر بنائی ہوئی ہے. جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر اس کو کافی ہوتا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جو مرتا نہیں ہے. کتنا پاورفل جملہ ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جو مرتا نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھا گمان کرو. میرے ساتھ جیسا بندہ گمان کرے گا ویسا معاملہ کروں گا اس کے ساتھ. 12 مہینے کماتے ہو، اگر میرے ساتھ تم نے یہ دعا کی کہ 4 مہینے ہم آپ کے دین کا کام کریں گے، 8 مہینے میں 12 مہینے کی آمدنی دے دو، نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مدد فرماتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کو لینے کا یقینی راستہ اللہ کے راستے کی محنت ہے. جب ہم اللہ کا کام کریں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ ضرور ہمارا کام کرے گا. ہم وقت لگائیں گے، ہمارے وقت میں برکت ہوگی. ہم مال لگائیں گے، مال برکت کے ساتھ واپس کیا جائے گا اس دنیا میں، آخرت کا ثواب الگ ملے گا. جو مال لگا دیا ہم نے وہ برکت کے ساتھ واپس ہوگا، وعدہ ہے. اور یہ وعدہ اللہ پاک اپنے حبیب سے فرما رہے اپنی امت کے لیے. دیکھو تو صحیح کون وعدہ کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح کس سے وعدہ ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح کس کے بارے میں وعدہ ہو رہا ہے. وعدہ کرنے والا اللہ ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر خزانے میں اس کے بہت ہے تو پہنچائیں گا کون، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر وہ پہنچانے کا ارادہ بھی کر لیا تو بعض اوقات بیچ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، بیچ کے لوگ کھا جاتے ہیں. اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے ارادے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس کا ارادہ ہی وجود ہے، وہ چاہ لے تو وہ ہو ہی ہو جاتا ہے جو وہ چاہ لے. وہ وعدہ کر رہا ہے کس سے؟ اپنے حبیب سے کر رہا ہے، اپنے محبوب سے، آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میرے لیے جو خرچ کرے گی دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کر دوں گا، آخرت میں پورا بدلہ دوں گا. اور دنیا میں برکت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، سارا مسئلہ برکت کا ہی تو ہے نا صاحب. کمائی بہت ہے، بہت کمائی ہو رہی ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی، دعا کر دو. اللہ فرما برکت کے ساتھ میں واپس کر دوں گا. برکت کے معنی اصل بڑھنے کے ہیں. کام زیادہ ہو جانا وہ بھی برکت کی شکل ہے. کام زیادہ ہوتا ہوا خوب آدمی ہوتے جا رہا ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقتاً بھی چیز بڑھ جاتی ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا جو قیدی بن کے چلے گئے تھے جنگ بدر میں، آپ اس کا بدلہ دے دیجئے، تو انہوں بولے میں کہاں سے لا کے دوں، میرے پاس نہیں ہے پیسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چچی کے پاس، چچی ماں کے پاس میں جو لگا کے رکھے آئے ہیں زیور، وہ دے دیجئے. تو بولے آپ کو کیسے معلوم، کیونکہ حضرت عباس تو چچا ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا مجھے اللہ نے بتایا کہ آپ رکھا کے آئے تھے. پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی، تم دے دو ہم برکت کے ساتھ تم کو دے دیں گے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا جا رہا ہے وہ تمہیں دیا جائے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، 20 مثقال سونا دینا تھا وہ دے دیا. حضرت عباس فرماتے تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 20 غلام دیے جو میرے لیے کما کے دیتے تھے، اور ہر غلام ہر سال 20 مثقال سونا کما کے دیتا تھا. ہر 20 آدمی کمانے والے ملے اور 20 کمانے والے ہر سال اتنا کماتے تھے جتنا ان سے لیا گیا تھا. اور ایک آدمی کما کے ہر سال نہیں دیتا تھا، وہ 20 آدمی کما کے دیتے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں دے دیا، ہر سال دیتا تھا. برکت کے ساتھ واپس ہونے کی شکل اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگی، کس کے لیے کیا بنا دیں گے وہ. تو تم اگر مال اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو برکت کے ساتھ میں واپس ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستو، اللہ پاک اپنے حبیب سے وعدہ کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے. اس لیے اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، 4-4 مہینے کے لیے جائیں گے، اور ہم محنت کریں گے اور ان ساتھیوں کو بھی حرکت میں لائیں گے، ان کو اٹھائیں گے جو کسی وجہ سے تھوڑا سا سست ہو گئے ہیں، تھوڑا سا جمود آ گیا ہے، تھوڑا سا ڈر آ گیا ہے. مسلمان ڈرتا نہیں ہے، مسلمان مرعوب نہیں ہوتا. جو حکم اللہ کا ہے وہی ہونے والا ہے، نفع پہنچنا ہے تو وہ طے ہے، نقصان پہنچنا ہے تو وہ طے ہے، ساری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں فائدہ پہنچا سکتی، مگر وہی جو اللہ نے طے کیا، اور ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا ہے، ساری دنیا مل کر، ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے طے فرما دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس لیے ہمت سے، حوصلے سے، احتیاط کے ساتھ، قانون کی پابندی کے ساتھ، قوانین کا، حکومتی قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے دین کی محنت میں سستی آنے نہیں دینا ہے۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے، پوری دنیا میں پھریں گے، شہر شہر، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، پہاڑوں میں بھی، جزیروں میں بھی، انشاءاللہ تعالی میرے دوستو اس فرض کو ادا کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو جیسے دوسرے فرائض ہیں، ایسے دین کی محنت بھی ہمارے ذمے فرض ہے۔ اس لیے حوصلے سے، عزم کے ساتھ میں ہم سب کو طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کے راستے میں جانا طے کریں گے۔ طے کرتے ہیں سب ساتھی، سب تیار ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک بے حد جزائے خیر دے۔ بس جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اتنے لوگوں کو نام لکھانا ہے۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو پھر ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے؟ بیرون کے واسطے بھی بتاؤ، اندرون کے واسطے بھی بتاؤ۔ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، برکت فرمائے، آمین بولو۔ اللہ ان لوگوں کی جان میں، مال میں، عزت میں، روزی میں، کاروبار میں برکت دے، گھروں میں صحت عافیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے عزائم کیے، ارادے کیے، اظہار بھی کیا، اور خروج کے بھی ارادے ہوئے ماشاءاللہ ساتھیوں کے، اور مقام پہ محنت کرنے کے بھی ہوئے، گشتوں کے بھی ہوئے۔ ارادہ تو ہم نے کر لیا، اس کا اظہار بھی ہم نے کر لیا ہے، لیکن میرے بھائی یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے اللہ پر نظر کرنے سے۔ یعنی اللہ پر نظر رکھنا، اپنی حول و قوت پر نظر نہیں رکھنا، اور اللہ سے مدد لینے کے بعد جب اللہ کی حول و قوت پر نظر ہوتی ہے تو مدد ملتی ہے۔ مدد لینے کے بعد آدمی میں ہمت آ جاتی ہے، بس تھوڑا سا آدمی کو بے جگری، تھوڑا سا ہمت کا کام لینا ہوتا ہے، قدم اٹھانے کا کام لینا ہوتا ہے۔ بہت سی رکاوٹیں طبیعت کے اعتبار سے آتی ہیں، تھوڑا سا ان کا مقابلہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالی شانہ جو بندہ ارادہ کیا ہے وہ کام کے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنا ہے اور اپنی ہمت سے بھی کام لینا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار رکھتے ہیں اور بہت اس پر شرمندہ ہیں۔ اے پاک پروردگار اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ سارے معاف فرمائیے۔ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی بھی، اور جن کے والدین حیات ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، پوری امت